میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ، وما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ دنیا میں حرافت سے بچانا مولا، دنیا میں حرافت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھوں در کے حضور تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اور جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، اور مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، کے جلووں کو اور گرداب بلا میں پھنس کے کوئی تیبا کی طرف جب تکتا ہے گرداب بلا میں پھنس کے کوئی گرداب بلا میں پھنس کے کوئی تیبا کی طرف جب تکتا ہے تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اور ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر ہے شغل ہمارا شام و سحر ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رحمت عالم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں محفل میں سرور عالم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جت مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی نگیٹو منفی بات کی، کمزوری بیان کی، اس کی کوئی برائی بیان کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے نکلے تو قرآن کریم کا جو یہ ارشاد ہے ترجمہ کنز الایمان، اگر تو کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو قرآن کریم کا جو یہ ارشاد ہے کہ بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس سے عرض کی یا امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چگلیاں وغیرہ نہیں کیا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج دعوت اسلامی کا شعبہ ہے میڈیا، اس کے تحت الحمدللہ سنت و برا اجتماع رکھا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے اسلام کے پہلے مجدد، خلافت راشدہ میں جن کا نام لیا جاتا ہے، حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان کیا، جس کے ذریعے ہمیں ہمارے بزرگوں کی اہم ترین، خوبصورت اور پاکیزہ سوچ کا پتہ چلا کہ وہ کوئی بات اگر کسی کی آئے تو اس کو وہ کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں لیا کرتے تھے. یہ ہمارا آپ سمجھیں کہ ایک بنیادی سبق ہے کہ اگر تم یہ ہو تو یہ ہو، یہ ہو تو یہ ہو، دونوں باتوں میں ان کے سامنے قرآن اور قرآن کے احکام تھے. اور آخر کار اسے معذرت کرنی پڑی. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کہ ہمیں عطا کیا گیا، اور اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آج جو میں نے بیان کی کوشش کی ہے، تیاری کی، اس میں میری نیت یہی ہے کہ میں قرآن کریم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے مختلف مقامات سے عرض کروں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ناٹ اونلی پروفیشن ہول لائف، ہم صرف اپنے پروفیشن میں نہیں ہیں، ہم صرف پیپر میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا ویب میڈیا پر ہی نہیں ہیں، ہم صرف اپنا کاروبار یا روزگار یا کام کاج ہی نہیں کرتے، ہم اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی ہے. ہر ایک کا پروفیشن اسٹائل الگ ہو سکتا ہے، لیکن نارملی گھر کا حساب کتاب الگ نہیں ہوتا. جو بھی گھر جاتا ہے وہ ایک ہی طریقے سے جاتا ہے، کوئی بھی چھت سے کود کے گھر میں نہیں جاتا، کوئی بھی کھڑکی سے گھر میں نہیں جاتا. گھر کے افراد مور اور لیس تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، انوائرمنٹ، ماحول آلموسٹ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، خوشی غمی میں جاتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو جو کچھ میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں کہتا اسے آپ اپنے پروفیشن پر نہ لیں، آپ اس بیان کو اپنی ہول لائف یعنی زندگی کے تمام پہلو پر غور کریں، کیونکہ قرآن کریم جس انداز پر اب ہماری اصلاح فرماتا ہے، اس کی امپورٹنس قرآن کریم کی اتنی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عین قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں، جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا، قرآن کے علاوہ جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے وہ سیدھا راستہ ہے. قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی, جس سے علماء سیر نہیں ہوتے, جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا, جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن ہی وہ ہے. جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بے کہ نعرے سے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے, جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا, اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا, اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. تو قرآن کریم کا یہ جو میں نے روایت کے ذریعے بیان کیا, الحمدللہ مسلمان کا ایمان ہے قرآن کریم کی حقانیت, سچائی, اس کی درستی, اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش لا رہی بفی. تو قرآن کریم میں سورہ حجرات جو 26 پارے میں ہے, اس میں سے میں کچھ کچھ, یعنی یوں تو آیت نمبر 10 سے لے کر آگے تک کافی تفصیل اور ڈیٹیل ہے, یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کہیں کہیں سے کچھ کچھ عنوانات لے کر میں بیان کروں گا, تاکہ ایک مخصوص وقت میں کسی حد تک میں اپنی بات پوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اگر آپ نے توجہ کے ساتھ الحمدللہ اس بیان کو سنا, اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ گھر میں ہم کیسے رہتے ہیں, یعنی تعلق باتوں سے, سوچنے سے, تھاٹ سے ہے, ہماری ایکٹیویٹیز سے ہے, ہمارا پروفیشن بھی اس سے انشاءاللہ تعالی غور کیا جا سکتا ہے اپنے پروفیشنز پر بھی. لیکن پروفیشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں, اٹھنا بیٹھنا, کینٹین, کھانا پینا, دوست احباب, بیوی بچے, ماں باپ, دوست رشتہ دار, عزیز اقارب, اپنوں غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت مضمون بیان کیا جا رہا ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے, اگر اس انداز کو اختیار کیا گیا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, وہ جب معاشرے کے تعلق سے سوچتے ہیں نا, غور کرتے ہیں کہ یار تبدیلی کیسے آئے, اصلاح کیسے ہو, بہتری کیسے آئے, تو انشاءاللہ تعالی اس عنوان کو سامنے رکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو اس میں امید ہے کہ فوائد نظر آئیں گے. اور دوسری میری نیت یہ ہوگی کہ ہمارا یہ صحافی طبقہ, جن کی ایک تعداد ہے جو اپنی بات کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے, یہی کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, تو یہ اگر میسیجز اگر پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو شاید ریپڈلی شاید تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان مسلمان بھائی ہیں. اس آیت کریمہ کا حصہ کہ مسلمان مسلمان بھائی ہیں, تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں, کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں. اور یہ رشتہ, یعنی مسلمان کا مسلمان سے جو بھائی کا رشتہ ہے, یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتوں کو, اپنے تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقعی ہو, کیونکہ آگے فرمایا تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو, اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. تو کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقعی ہو تو ان میں صلح کرا دو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان والوں کی باہمی محبت و الفت کا سبب ہے. تو اول جو بیان ہوا وہ یہ کہ آپس سے بھائی بھائی ہو, مسلمانوں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اور جب ان میں دو میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ. یعنی یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جھگڑا کروا دیں, ہمارا ایک عجیب سا پرابلم ہے. میں سوسائٹی اور ٹوٹل سوسائٹی پر میں کامنٹ کر رہا ہوں, اور جنرل ڈسکشن ہے. اچھے لوگ, نیک لوگ, متقی لوگ, پارسا لوگ نہیں ہیں دنیا میں, ایسا نہیں, हर एक झूठा हो ऐसा नहीं, हर एक बददियानत हो ऐसा नहीं, मैं जर्नल बात कर रहा हूँ और एक बयान आप तक कर रहा हूँ कि हर एक उसमें से अपने लिए जो उसे मुफीद और बेहतर चीज़ मिलती है वो उसको लेना शुरू करें। मैं इंशाल्लाह कुरान करीम से आपके सामने आयत तर्जमा और तफसीर के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपसे बात करूँ। तो आपस के ताल्लुक़ को समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान का आपस का ताल्लुक़ क्या है। जब हम किसी से डिस्कस करते हैं, यार छोड़ दे, अपना भाई है, अपना भाई है, अपना रिश्तेदार है, नहीं यार अच्छा जानने वाला है ना, तो अब थोड़ा सा वो लिहाज आ जाता है, मुरव्वत आ जाती है, चीज़ आ जाती है, नहीं यार इसके साथ छोड़ दे, अपने बेटे जैसा है, अपने भाई जैसा है। तो ये जो जैसा है ना, यार यहाँ फरमाया मुसलमान मुसलमान भाई हैं, हमें अपना रिश्ता बयान किया गया है कि हम हैं कौन। इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, मुसलमान मुसलमान भाई है, आपस की चीज को समझाया गया कि हमारा रिश्ता क्या। फिर हदीस पाक सुनिए, हज़रत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया सारे मुसलमान एक शख्स की तरह हैं, सारे मुसलमान एक शख्स की तरह हैं, जब इसकी आंख में तकलीफ होगी तो सारे जिस्म में तकलीफ होगी, और अगर उसके सर में दर्द हो तो सारे जिस्म में दर्द होगा। यानी मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म के उसको तकलीफ होती है, सारा जिस्म उस तकलीफ को फील करता है। दुनिया में किसी भी मुसलमान को कहीं तकलीफ होगी, दूसरा मुसलमान उसकी तकलीफ को फील करेगा। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान मुसलमान भाई हैं, मेरा भाई था। और ये रिश्ता दुनियावी रिश्तों से ज़्यादा मजबूत है, दीनी रिश्ता है। तो ये हुआ कि मुसलमान मुसलमान भाई हैं। और एक और हदीस में हमारे प्यारे रसूल मकबूल बीबी आमना के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है मुसलमानों के आपस के रिश्ते और ताल्लुक के ताल्लुक से। फरमाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की तरह है, पहले फरमाया बदन की तरह, जिस्म की तरह है, अब फरमाया इमारत की तरह है, जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आपस का ताल्लुक, दुनिया में मुसलमानों का आपस का ताल्लुक कनेक्शन कैसा होना चाहिए, और उसके सिग्नल भी पूरे आने चाहिए। अगर हम एक को कमज़ोर करते हैं तो दूसरी जगह भी कमज़ोर होने की सूरत बन सकती है। तो अल्लाह करे कि हम आपस के इस रिश्ते को, बाहमी ताल्लुक को समझने की कोशिश करें। फिर सूरह हुजरात में ही आगे एक और मज़मून है, वो ये है कि अल्लाह फरमाता है वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और आपस में किसी को ताना ना दो, भाई भाई हैं सुलो करा दो। अब क्या फरमाया आपस में किसी को ताना ना, टोटल सोसाइटी पर इस वक्त बात होगी, हमारे माशरे पर बात हो रही है इस वक्त। माशरा कैसा हो, सोसाइटी कैसी हो, ताल्लुक कैसा हो, रिलेशनशिप कैसी हो आपस की, कनेक्शन कैसा हो हमारा आपस का। मैं आपको मारता रहूं तो आप, और मैं आपको सताता रहूं तो कैसे आपस की मोहब्बत उल्फत और मुवद्दत कायम होगी। अल्लाह फरमाता है और आपस में किसी को ताना ना दो, यानी कॉल या इशारे के जरिए एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ। क्या फरमाया, कॉल बोलने या इशारे के जरिए किसी को ऐब ना लगाओ। मैं आयत का तर्जमा और उसकी तफसीर आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मोमिन एक जान की तरह है। क्या फरमाया, हदीस मैंने सुना दी थी, मोमिन एक जान की तरह है, जब किसी दूसरे मोमिन पर ऐब लगाया जाएगा गोया ये अपने ही पर ऐब लगाया जा रहा है, ऐब लगाया अपने ही पर ऐब लगाया जाएगा। मैं आपकी जो फील्ड है ये खाली नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बोलते वक्त सोचना ही नहीं है, यानी तीर मारना है, ये नहीं देखना लग कहाँ रहा है, अपने ही भाई को लग रहा है, अपने ही रिश्तेदार को लग रहा है, अपने ही खानदान को लग रहा है, वो तीर छोड़ना है। अब वो जराए के नाम पर हो या किसी के भी नाम पर हो, ये देखे मैं कर किसके लिए बात रहा हूं, किसी के बारे में कमजोर नेगेटिव बात कब कहां कितनी किससे करनी है इसकी शरायन गुंजाइश मौजूद है। ये मैंने इसलिए ये बॉक्स बना दिया ताकि कहीं सुनते सुनते कंफ्यूज ना हो, यार ये तो बोल नहीं रहा, ये तो बोल नहीं रहा, ये तो बोल नहीं रहा। एक बात याद रखिएगा, फाजिर को मशहूर करो कि लोग उसे कब पहचानेंगे, ये बातें आती हैं। कौन फाजिर, कौन सी बुराई किससे करनी है, कहां करनी है, कितनी करनी है, ये एक पूरा एक नया एक टॉपिक ही जुदा है जिसमें खुद एक बहुत बड़ी डिटेल और क्वेश्चन आंसर है, उस पर डिस्कस की जा सकती है और उसका इल्म हासिल करना चाहिए। लेकिन मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा मैं कह रहा प्रोफेशन से निकलकर हम अपनी जनरल, हम घर में बैठते हैं बीवी बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ बैठते हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, माँ बाप के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, ख़ानदान के बारे में, बल्कि घर में बैठो तो बहू के बारे में, बीवी के बाद बैठो तो माँ के बारे में, माँ बाप बैठे तो औलाद के बारे में, दो औलाद बैठे तो माँ बाप के बारे में, पड़ोसी बैठे तो पड़ोसी के बारे में, खानदान वाला बैठे तो खानदान वाले के मामले में, चचा के पास जाओ तो मामू के खानदान पर, खानदान मामू के घर जाओ तो चचा नहीं बचता, चचा के घर जाओ तो फूफी नहीं बचती, खाला के घर जाओ तो ननियाल नहीं, ददियाल नहीं बचता, ददियाल के जाओ तो ननियाल नहीं बचता। बीवी अपने माँ बाप के चक्कर में शोर के माँ बाप पर ज्यादती कर रही है, शोर अपने माँ बाप के चक्कर में बीवी के माँ बाप पर ज्यादती कर रहा है। कोलिग्स को बात करो तो एक दूसरे के लिए काट, जलन, जेलेसी, हसद, इतनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर जो बयान किया जा रहा है, उसको इन तमाम तर पहलू पर गौर करें। जस्ट मैंने कहा जस्ट अपने प्रोफेशन पर नहीं, हमारी जिंदगी 7-8-10 घंटे की प्रोफेशनल लाइफ है, 24 घंटे हैं, और कौन सा जिंदगी भर बंदा प्रोफेशन में ही रहता है, प्रोफेशन में आते आते 20-25 साल की उम्र हो जाती है, कभी कभी 40-45-50 साल की उम्र में वैसे आगे पीछे बंदा हो जाता है। तो हमें तो पूरी जिंदगी का जायजा लेना है और हमें जाना जन्नत की तरफ है, हमें जाना जन्नत की तरफ है, गुनाह से बचकर जीना है। तो इरशाद फरमाया और आपस में किसी को ताना ना दो। अब हदीस, हजरत अबू दर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए बहुत लान तान करने वाले कयामत के दिन ना गवाह होंगे ना शफी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन न तान करने वाला होता है, न लानत करने वाला, न फहोश बकने वाला, बेहुदा होता है, यानी फहोश भी नहीं, फहोश गंदी बातें। अपनी जबान की हिफाजत, जो बयान है ना, अपनी जबान की हिफाजत, अपनी सोच की हिफाजत, पॉजिटिव थाट, पॉजिटिव मैंटेलिटी, अच्छी सोच, अच्छा बोलना। हदीस पाक में है ना, जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहता है वरना चुप रहता है। हदीस में मन समाता नजात, जो चुप रहो से नजात पाई। जबान के जरिए इंसान अपने लिए बहुत सारी परेशानियां और बुराइयां मोल ले लेता है। तो अल्लाह हमें ताना देने वालों में से ना करे, ठीक है। आगे इरशाद फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलकाब, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। बुरे नाम रखने से क्या मुराद है, इस बारे में मुफस्सिरीन के बहुत सारे अकवाल हैं। यानी एक दूसरे के बुरे नाम रखने से मुराद ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी बुराई से तौबा कर ली, किसी आदमी ने किसी बुराई से तौबा कर ली हो तो उसे तौबा के बाद उस बुराई से आर दिलाई जाए। यहां आयत में इस चीज से मना किया गया है। मैंने पहले अर्ज कर दी कि मैं डिटेल में नहीं जा रहा, तफसीर में सिलातो जिनान में बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि कुछ कुछ चीजें उसमें से निकाल निकाल कर आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं, तफसील आप वहां इंशाल्लाह देख सकेंगे। तो इसमें यह है कि कोई अगर कोई बुराई करता है और बुराई से तौबा कर लेता है तो उसको आर ना दिलाया जाए, वो तौबा कर चुका। हमें क्या पता अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल कर ली है, नहीं की, माफ कर दिया नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। और वैसे भी किताबों में लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी गुनाह से तौबा कर ले और अगर उसको उसी गुनाह पर दोबारा आर दिलाई गई, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے اور اسے اسی گناہ پر دوبارہ آڑ دلائی جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے آڑ دلانے والا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی اسے، یعنی مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہم کیا جانے، ہمیں کیا جانا کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت، مسلمان کی عظمت کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے یار، ایمان لایا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کے پیارے حبیب پر ایمان لایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایمان لانے والے بندے اور بندیوں کی حرمت کی حفاظت فرمائی ہے، ان کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کی عزت میں دس اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے۔ کعبہ مشرفہ کی طرف دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ ہم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہمیں کئی ہزاروں مرتبہ سوچنا چاہیے یار، یہ بات اس کے بارے میں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو بہت خوبصورت حدیث سناتا ہوں۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا۔ آپ کو ایک خبر ملتی ہے، آپ کو کوئی معلومات آتی ہے، آ گئی، فار ایگزامپل درستی آئی ہے، اب آپ اپنی جگہ پر رکھ کے سوچیں کہ یہ اگر میرے بارے میں آئی ہوتی تو میں اس کو کیا کرتا، دباتا یا چلاتا، کیا کرتا اس خبر کے ساتھ، سلوک کیا کرتا، میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہوتا میں کیا کرتا، میرے بچی کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا، میرے بچے کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا، میری فیملی کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا۔ ہم انسان ایک خطا کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس کی ستاری ہے اور وہ گناہوں کو چھپا کر رکھے ہمارے۔ تو ایک معیار میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں رکھا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں۔ اسی طرح جب کسی سے غلط، جیسے اولاد سے غلطی ہوتی ہے، بیوی سے غلطی ہوتی ہے، اور کسی اور سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچئے کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو میں اپنے بارے میں کیا سلوک ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھ سے کیا کیا جائے۔ تو اس طرح کی سوچ ڈیولپ کریں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے اور تمہیں گوارا نہ ہوگا؟ فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر خود ہی فرما دیا فکرہی تم ہو، تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، یہ تو پڑھتے رہا کر استغفر اللہ استغفر اللہ، جب قدم قدم پر ہم گناہ سے نہیں بچ پا رہے تو پھر استغفار کیوں ترک کریں، استغفار کیوں ترک کریں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ حنان ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے، اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ لاتا ہے۔ شرک کے نیچے جو گناہ ہے اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، شرک معاف نہیں فرمائے گا اللہ کریم، اللہ کریم شرک معاف نہیں فرماتا۔ اس کے نیچے جو ہے اللہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو بندہ سچی توبہ کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور اس بات کو ریئلائز کرتا رہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں قدم قدم پر غلطیاں گناہ کرتا ہوں، نہ میری آنکھ گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری سوچ گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری زبان گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری قلم میرے قابو میں رہتی ہے، نہ میرا کوئی عضو میرے قابو میں رہتا ہے۔ मौका मिलता है मैं गुनाह कर डालता हूँ, मौका मिलता है मैं गुनाह कर डालता हूँ, तो बंदा जब ऐसी ख़तरनाक ज़िंदगी में मुब्तला हो चुका हो तो भी उसे कितनी कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। चुनाचे फरमाया या अय्युल्लज़ीन आमनु इज्तनीबू कसीरन मिनज़्ज़न्नी, ए ईमान वालों बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो। आयत के इस हिस्से में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को बहुत ज़्यादा गुमान करने से मना फरमाया, क्योंकि बाज़ गुमान ऐसे हैं जो महज गुनाह हैं, लिहाजा एहतियात का तकाजा यह है कि गुमान की कसरत से बचा जाए। वो ऐसा जो हम ये अजीब व गरीब किस्म की बातें करते रहते हैं गुमान के ताल्लुक से कि ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, तो अल्लाह ताला आपको मुझे बदगुमानी से महफूज फरमाए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुसलमान पर बदगुमानी खुद हराम है, मुसलमान पर बदगुमानी खुद हराम है जब तक सबूत शरई ना हो, जब तक सबूत शरई ना हो। दूसरे मकाम पर फरमाते मुसलमान पर बदगुमानी हराम और हत्तल इम्कान इसके कौल और फेल को वजह सही पर हमल यानी समझना ये वाजिब है। बदगुमानी हमारे समझे के बस हमारा मामला बड़ा अजीब है, या ज़रा फ़ोन करना हम फ़ोन करते हैं मैं कहा ना नहीं उठाएगा नहीं उठाया देख रहा है फिर भी नहीं उठा रहा, कितनी पहुंची हुई शख्सियत है आप यार, यहाँ बैठ कर देख रहे वो देख रहा है, वो भाई कैसे आपको पता चला कि वो देख रहा है, वो नमाज में हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, मोटरसाइकिल पर हो सकता है, उसका फ़ोन साइलेंट हो सकता है, उसका फ़ोन बच्चे के पास हो सकता है, उसका फ़ोन चोरी हो सकता है, और चोर पागल हो गया जो फ़ोन उठाएगा, कैसे फ़ोन उठाएगा वो, डायरेक्ट दिमाग में क्या बात आई, पहली बात जो दिमाग में क्या आई, अच्छा किसी का इंतजार कर रहे हैं, आया नहीं गोली दे गया देख कैसे पता चला गोली दे गया गोला दे गया, भाई कैसे पता चला आपको, मैं तो जानता था, वो जानते थे तो फिर टाइम क्यों दिया, नहीं आया ना, अरे भाई हो सकता है बेचारा बीमार हो गया और परेशान, फोन तो कर सकता था, हो सकता है बैलेंस ना हो, बैलेंस तो डलवा सकता था, हो सकता है पैसे ना हो, कुछ तो पॉजिटिव रीजन ढूंढे, वो कुछ भी कर रहा है, हमारी सोच वेरी फर्स्ट थॉट पहली सोच क्या आई आपको दिमाग में, किसी के बारे में भी पहली सोच क्या आई, बीवी लेट आई पहली सोच नेगेटिव, बहन लेट आई पहली सोच नेगेटिव, माँ लेट आई पहली सोच नेगेटिव, बच्चा लेट आया पहली सोच नेगेटिव। बात चीज़ें कराइन से वाजे होती है कि दलाइल सबूत होते हैं, वो एक टॉपिक अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर तो किसी और चमक की तरफ ला रहा हूँ, हदीस है अच्छा गुमान अच्छी इबादत से, बदगुमानी हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है, वेरी फर्स्ट थॉट जो आती है उस पर गौर करें आप, ये हमारा इंट्रोडक्शन है प्यारे साहब भाई, हम चले इस्लाह के लिए, हमारी सोचो कि इस्लाह कब होगी, ना जो कर सके खैर खाई खुद अपनी, किसी दूसरे का भला क्या करेंगे, हम खुद अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहे, हम अपनी सोच, मेरी सोच तो मेरी है ना, मेरी सोच पर कोई और तो मुसल्लत नहीं है शैतान और नफ्स के अलावा, मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूं, और उसका इजहार बर मला करता हूं, यूं हो गया यूं हो गया यूं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है, एक दूसरे के जाहिर व बातनी ऐब मत तलाश करो, ये आपके मेरे नबी का इरशाद है कि एक दूसरे के जाहिरी और बातनी ऐब मत तलाश करो, हिर्स ना करो, हसद ना करो, बुग्ज ना करो, एक दूसरे से रुख गर्दानी ना करो, और ए अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ, قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کی شفقت و کرم پر کہ اپنے امتیوں کو کتنا خوبصورت درس دیا کہ میرے غلاموں، اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. اور فرمایا کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو. جس کو اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے تم کیوں اس کو ٹٹول کر نکالتے ہو یار؟ ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو. ہیرس نہ کرو، لالچ گریٹ سے بچنا ہے. حسد نہ کرو، حسد کسی کی نعمت کو دیکھ کے تمنا کرنا کہ نعمت اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. اور ایک تعریف یہ کہ یہ نعمت اسے چلی جائے، جیلسی. اور یہ پروفیشن میں زیادہ آتی ہے. اب ڈاکٹر وکیل سے نہیں جیلس ہوتا، دونوں کا آفس ساتھ ہے، وکیل کے پاس اس کے کلائنٹ آ رہے تو ڈاکٹر کو ایسا نہیں لگتا کہ یار اس کا کلائنٹ ہی نہ آئے. نہیں، اگر دونوں ڈاکٹر ساتھ ہو نا، اور دونوں ہو بھی ایک ہی پروفیشن کے، دونوں نے دانت لگانا نکالنا ہے، یا دونوں نارمل جنرل ڈاکٹر ہیں، یار میرے پاس نہیں آتا، دونوں کا کریانہ ہے نہیں آتا میرے پاس، دونوں ایک ہی طرح کا پروفیشن ہے، تو اس کو لفظ ہے جو آپ زیادہ یوز کرتے رہتے ہیں، پروفیشنل جیلسی. یہ جب دونوں کا ایک ہی کام ہو نا تو حسد زیادہ زبردست طریقے سے آتا ہے. اچھا مانے کا کبھی بھی نہیں ہے، ہاں میں کا حسد کرتا ہوں. ارے بھیا، نیکوکاروں میں تو آپ کا بہت بڑا شمار ہوتا ہے، آپ کا حسد کرتے ہیں آپ، تو ایسے ہی اس کا نام سن کر جل بھون کر کوئلہ ہو جاتے ہو، کباب ہو جاتے ہو جل بھون کر. یعنی ایک حسد کی ایک علامت ہے کہ اس کا آپ کے سامنے جب اچھا ذکر ہوگا نا آپ کو برا لگے گا. اچھا برا لگا، کیوں لگا، کیوں برا لگا، وجہ، ایسا کیا کیا اس نے؟ سوچے یار کیا، تو کچھ بھی نہیں ہے یار، نہ میری ماں باپ کو مارا، نہ میری جائیدادیں لوٹی، نہ میرے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، نہ کوئی میرا شرعی حق تلف کیا. یہی بات یاد رکھیے جو میں کہہ رہا، ہم نے تو ہر ایک کو اپنا حق سمجھا ہوا ہے. بھائی آپ کا حق ہے کیا؟ کیا حق ہے؟ واٹ از یور رائٹس؟ ڈیفائن تو کرے. ہر چیز آپ کے حق میں شامل ہے. اگر آپ کا کوئی شرعی حق آیا ہے تو بات کریں، ٹھیک ہے، وہ اس کی جگہ پر، آپ کی جگہ پر، وہ زیادہ قابل تھا وہ آ گیا، اس کے نصیب اچھے تھے وہ آ گیا، اس کی لگ گئی وہ آ گیا، آپ چلے گئے. آپ نے ہو سکتا ہے نعمت کی قدر نہ کی ہو. جب تم نعمت کی قدر نہیں کرتے تم سے نعمت چھین لی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں. تو میری بات سمجھیے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی، یار کیا یار، کیا یار لکھتا ہے، یار کیا بولتا ہے، ابے یار چھوڑو، کیوں چھوڑو بھائی، ابے یار چھوڑو، کیوں چھوڑو، کیوں برا لگ رہا ہے اس کی تعریف آپ کو؟ دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. چیک کریں کہیں حسد تو نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، اس کو پروموشن مل رہی ہے، اس کو ترقی مل رہی ہے، اس کو محبت مل رہی ہے، اس کو عزت مل رہی ہے، اس کو مقام مل رہا ہے، وہ مطلب دنیا میں اس کی شہرت ہو رہی ہے، یہ واٹ ایور جو بھی آپ کہنے ہیں، اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، اور آپ کہیں گے یار بس چھوڑو، وہ چھوڑو تو آپ کے چھوڑنے سے تھوڑی کوئی چھوٹ جائے گا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. آقا کی شان بیان کرتے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب اللہ تعالی تجھے بڑھائے اے آقا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. ہر آپ کا تو ذکر بڑھتا ہی چلا جائے گا. ولل آخرت خیر لک من الاولی، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو جس سے اللہ تعالیٰ بڑھائے گا نا پیارے صاحب، مصیبت یہ پتا ہے ہمارے ساتھ مصیبت کیا ہو گئی؟ جس کو حسد لگ گیا، اس کو حسد ہوتا ہے اس کی نعمت کے ساتھ. اب اللہ نے اس کو نعمتیں دینی ہے، مقدر ہو گیا، فیصلہ ہو گیا ہے. جیسے جیسے اس کی نعمت بڑھتی چلی جائے گی آپ کا حسد بڑھتا چلا جائے گا، اور گویا کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ اسے کیوں دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہا، معاذ اللہ، سما معاذ اللہ. تو حسد سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے. حسد دیکھیے کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آپ بولو اب حسد سے بچے کیسے, اس کو دعائیں دو یا اللہ اس کو اور ترقی دے. جائے گا آپ کو کچھ بھی نہیں جائے گا, آپ کو نیند اچھی آ جائے گی. یقین مانے نیند کی گولی میں وہ نیند نہیں ہے جو سکون و نیند بدگمانی اور حسد سے بچنے میں ہے. وہ امیون سسٹم آج کل بڑا مشہور ہے نا, اپنے امیون سسٹم بڑھائیے, امیون سسٹم بڑھائیے. آپ حسد سے نکلیے, بدگمانی سے نکلیے, لوگوں کے عیب ڈھونڈنے سے نکلیے, ان تمام چیزیں نکلیے. لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو, آپ کو امیون سسٹم بوسٹ کرے گا. کو ملٹی وٹامن بھی وہ کام نہیں کرے گی جو یہ نیکیاں کام کریں گی. کرونا سے بھی اللہ نے چاہ تو بچت رہے گی, آئے گا تو اللہ نے چاہ تو کچھ زیادہ بگاڑ نہیں سکے گا, زیادہ ڈیمیجز نہیں کر سکے گا, کیونکہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا. یہ امیون سسٹم مضبوط کرنے کا اسپریچل ٹریٹمنٹ ہے. میڈیسن نہیں دے رہا, اسپریچل ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو. میڈیکل ٹریٹمنٹ تو آیا بھی ہے تو مشکوک ہے, لگائیں نہ لگائیں, کریں نہ کریں, ہزار قسم کی اس میں تھیوری چل رہی ہیں, مجھے بھی نہیں پتا کیا سچا ہے کیا جھوٹا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ حسد سے, بدگمانی سے, اس طرح کی چیزوں سے بچیں, آپ کو اتنا سکون, مینٹل ریلیکسیشن, نیند, مزہ آئے گا, جینے کا لطف آئے گا, سکون ملے گا, کم آمدنی میں بھی آپ کو راحت ملے گی, گھر کے اندر بھی مزہ آ رہا ہوگا, خوش خرم بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, کوئی دماغ پہ ایسا ٹینشن نہیں آ رہا. یار بچ کے ایک ٹرائی تو کریں. نہیں یار چھوڑو, نہیں برا سوچنا, نہیں برا سوچ, نہیں برا, ان شاء اللہ آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا اللہ نے چاہ تو. آگے اب چونکہ ایک ہی ٹاپک میں نے نہیں لینا, پورا ایک مضمون سورہ حجرات کے تحت, تو آگے اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی لکھے ہوئے ہیں, لیکن میں ایک بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک بیان کرتا ہوں, امید ہے ان شاء اللہ وہ آپ کو زیادہ فائدہ مزہ آئے گا. کہتے ہیں دوسرے کے برے خیالات رکھنے والے افراد اور فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں, ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو روحانی طور پر جو خود کو بچانا ہے نا, اس کی ایک اپنی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تجسسو, اور جستجو نہ کرو. اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ حال کی جستجو میں نہ رہو جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہو. تو مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنا اور انہیں بیان کرنا یہ منع ہے. یہاں اسی سے متعلق آپ ایک روایت سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کے گروہ, اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو, اس لیے کہ جو شد اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے یعنی اسے ظاہر کر دے گا, اور جس کی اللہ تعالیٰ ٹٹول کرے گا یعنی عیب ظاہر کرے گا اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو. تو یہ کام اللہ کی پناہ کے لوگوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. چھپانے کا, ہمیں شریعت نے چھپانے کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے. آپ اس کے فضائل سنیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا. ایک اور حدیث سنیے, جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی, تو ایسا ہے جیسے یعنی زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو زندہ کیا. اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپانے پر کس قدر اللہ کے اللہ اس کے رسول نے کہ مسلمان کا عیب چھپے, یہاں تو خیر لوگ اپنا یہ خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، وہ بے حیائی ہے، جرت ہے، مگر یہ کہ اگر وہ بھی کر بھی دے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بات وہیں آ جائے گی، کیونکہ ایک جرنلسٹ طبقہ ہے، صحافی طبقہ ہے، ایک فیلڈ ہے آپ کی، کہ نہیں یار یہ تو بتانا بہت ضروری ہے، یہ نہیں بتائیں گے تو کیسے ہو جائے گا، وہ نہیں بتائیں گے تو کیسے ہو جائے گا، میری اس پہ درخواست ہے، آپ سب سے درخواست، یہ ڈیٹیل ہے، اور میں اس ڈیٹیل کو صرف اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں کہ کون سا ایپ کس کا ایپ، کون سا ایپ کس کا ایپ، کون سی برائی کس کی برائی، کتنی برائی، کس کو، کہاں، کتنی، کب بتانی ہے، اس کا فیصلہ آپ شرعی رہنمائی کے ساتھ کریں۔ جب ہم کچھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ہمارے پاس، ہمارے سوچوں میں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ آئین کے خلاف کوئی بات نہ ہو، رائٹ اور رانگ، آئین کے خلاف کوئی، آئین پاکستان لے لیں، کیا مطلب کہ کانسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کا، کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، یا مطلب یہ میری ایتھکس میں شامل ہے، میرے اصولوں میں شامل ہے، یہ رولس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے غور کیا یار یہ کوئی کنٹم آف کورٹ نہ ہو جائے، کورٹ کے معاملے میں بھی لگتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو یہ ہے، فلاں 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 کے تعلق سے بہت احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا، میں میرے ہاں آپ کے ہاں یا نا ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہے، ٹھیک ہے، میں بھی میڈیا پہ بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کن کن رولس کو میں نے دیکھنا ہے اور کن کن چیزوں کو مجھے بچنا ہے، میں بھی میڈیا پر بیٹھا ہوا ہوں، اس پر آپ مجھے میڈیا پر سن رہے ہیں، میڈیا کے اپنے کچھ اصول و ضوابط و قواعد ہوتے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ ہے، ہم نے یہ سوچا، لیکن اس سے پہلے کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا رپورٹ، میرا کال، میرا فعل، میری تحریر، میری رپورٹ، واٹ ایور، آئین اسلام کے خلاف تو نہیں ہے؟ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں جو ایمان والا ہے، اپنے دین سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے محبت کرتا ہے، قرآن کو اپنے لیے مطلب کہ رہنما مانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قرآن میں رہنمائی ہے، نبی پاک کی حدیثوں کو یہ مطلب کہ اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے، کہ نبی پاک کی سیرت اور آپ کا فرمان یہ میرے لیے ہدایت ہے، قرآن میرے لیے ہدایت ہے، اس کو بالکل ایک پوزیٹیو مینٹیلٹی کے ساتھ میری بات کو سمجھے، میں آپ کا بھائی ہوں نا، میں آپ کا بھائی ہوں، ہم بیٹے ہی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اب میں اگر مطلب کہ میں میلے کپڑے سے تو صفائی نہیں کر سکتا نا، اگر کوئی گندگی صاف کرنی ہے تو کم از کم میں تو وہ کپڑا تو صاف ہو، بدبودار تولیے سے تو ہاتھ بھی پہنچو تو ہاتھ پھر بدبودار ہو جاتا ہے، تو اپنا وجود تو صاف ہو، میری سوچ تو صاف ہو، میری قلم تو صاف ہو، میری چیز تو صاف ہو، تو یہ میرا قول، میرا فعل، میری رپورٹ، میرا بولنا، میرا اس کے بارے میں سوچنا، میرا اس کا کمزور پہلو ڈھونڈنا، میرا اس کا کمزور پہلو بیان کرنا، میں اس کی ایبوں کی ٹو میں جاؤں، میں اس کی ایب ڈھونڈوں، ایک بار کم از کم ایک بار تو معلوم کر لے کہ یا اس کی مجھے اللہ اور اس کے رسول، قرآن و حدیث میں مجھے اس فعل کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولو جناب میں مسلمان ہوں، مجھے کیوں نہیں آتا، میں پاکستانی ہوں، میں بچپن سے روڈوں پہ چاہ رہا ہوں، کیا میرے کو سارے رول پتا ہے، مجھے سارے قانون پتا ہوتے، کیا ساری میڈیکل ہم جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ بات وقت موٹی موٹی چیزیں گھر میں ہو جاتی جانتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی کے بتائی سے جانتے ہیں کہ بخار ہو تو یہ کھلا دینا، کھانسی ہو تو یہ پلا دینا، فلاں ہو تو یہ بھی کسی کے بتانے سے پتا چلا ہے، پتا تو یوں بھی نہیں ہو، کس سے پتا سے پتا چلا، جس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، کس کے پتا سے پتا چلا، جس کو آپ لیگل ایڈوائزر کہتے ہیں، کس کے پتا سے پتا، جسے آپ مطلب کہ میڈیا کہتے ہیں، لیگل ایڈوائزر کہتے ہیں، تو اسلام و دین کی بات کس کے ذریعے پتا چلی، کون بتا کر گئے آپ کو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، ایک طبقہ ہے جس کو علماء کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، وہی اس معاملے میں ان کی زندگی 10-10 20-20 25-25 سال انہوں نے اسی پر تو مطالعہ کیا، کام ان کا کام کیا، ان کا کام ہے یہ کہ وہ دینی طور پر رہنمائی کرے۔ بھائی وکیل کو آپ کب کہتے ہو تم نماز کیوں نہیں سکھاتے، ڈاکٹر کو کب کہتے ہو کہ تم ہم کو بھائی مسجد میں آنے جانے کا طریقہ کیوں نہیں سکھاتے؟ تو جس طرح وکیل اور ڈاکٹر سے کوئی اور بات ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو مذہبی مفتی علماء سے بھی ہم کوئی دائیں بائیں کی بات کیوں ان سے تصور کریں؟ مذہبی طور پر عاشقان رسول، علماء اور مفتیان کرام، یہ ہمیں اسلام و دین میں کے احکام کے مطابق کیسے جینا ہے، آپس کا تعلق کیسے ہونا ہے، ایک انسان کیسے انسان بن کے جیتا ہے، انسان سازی کیسے ہوگی، کریکٹر بلڈنگ کہاں ہے، حرام اور حلال کیا ہے، قلم کیسے بنے گی، یہ عالم نہیں سکھائے گا کہ قلم کیسے بنتی ہے، عالم بتائے گا یہ قلم کا استعمال تم نے کہاں کرنا ہے۔ ایک عالم کاغذ نہیں مینوفیکچر کرتا کہ کاغذ کیسے بنتا ہے، ایک عالم آپ کو بتائے گا کہ اس کاغذ کا استعمال کیا کرنا ہے۔ یہ ہے تو جس کا وہ لکلی فنی رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہم کسی اور سے صحافی سے کب پوچھا گیا ہے کہ تم یہاں صحافت کرو تو چاند پر کب جاؤ گے؟ آپ یہاں کالم لکھ رہے ہو تو چاند پر، دنیا چاند پر چلی گئی اور آپ کالم لکھ رہے ہو، تو بھائی آپ چاند پر جاؤ کس نے منع کیا ہے؟ چاند پر جانا شرع ناجائز تھوڑی ہے؟ کس مفتی عالم نے کہا کہ بھائی چاند پر نہیں جانا ناجائز ہو جائے گا، مقرر تیری بھی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جائے بھائی آپ کو چاند پر جانا ہے تو۔ تو کوئی بھی، یہ ایسی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ایک فیلڈ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے، اے عاشقان رسول، میرے پیارے صحافی اسلامی بھائیو، بولنا ہے جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، شرعی رہنمائی لے لیں کہ یہ کروں کہ یہ نہ کروں، یہ کروں کہ یہ نہ کروں۔ کھاتے ہوئے بھی تو ہم سوچتے ہیں نا، یہ کھاؤں کہ یہ نہ کھاؤں، ہر چیز تو نہیں کھا جاتے، اور پتہ چل جائے کہ یہ جناب سور کا یا فلاں کا گوشت ہے جس کا کھانا حرام، آپ نہیں کھاتے یار، اتنا ایمان ہے ہمارا، یہ جو پی رہے یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے، یہ شراب ہے، ہم نہیں پیتے، ہم بچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں گھن آتی ہے شراب سے، شراب حرام، جاننا میں لے جانے والا کام، سور کون کھائے گا، خنزیر کون کھائے گا، یہ تھوڑی کہتے جناب سب کھاتا سب چلتا ہے، نہیں نہیں سور کہتے کہیں گے الحمدللہ حلال، حلال دستیاب ہے، سب کچھ دستیاب ہے، کیسے سور کھا لوں، کیسے خنزیر کھا لوں، کیسے مردار کھا لوں؟ کھاتے ہوئے، پہنتے ہوئے، بولتے ہوئے، ہر چیز میں ہمیں سوچنا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرا گھر بار، شادی بیاہ، کاروبار، پروفیشن، سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے گا۔ اور کسی کا عیب ٹٹولنا ہے، کسی کے عیب نکالنا کی طرف جانے والوں، پہلے یہ تو سوچو میں کتنا عیبوں سے بھرا ہوا ہوں۔ اتنی ایمان افروز حدیث ہے، میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے؟ یہ نبی پاک کا ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کرو کہ ہمارے عیب ہمارے رب نے چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا رب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارا رب اگر ہمیں مطلب ہمارے عیب ظاہر کر دے تو ہمارا بنے گا کیا؟ رسوائی، ذلت۔ یعنی کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا۔ آپ سوچئے، اگر گندی سوچ آنے پر بدن سے بدبو نکلتی، گندی نیت کرنے پر بدن سے بدبو نکلتی، جیسے پسینہ میں بعدوں کا بدبو ہوتی ہے، ہر ایک کے پسینے میں اتنی نہیں ہوتی، پسینے بعدوں کا بہت بدبو ہوتی ہے، نہیں قریب بیٹھا جاتا اس کے قریب۔ اگر غیبت کرتے ہوئے بدبو بدن سے چھوٹ پڑتی، حالانکہ بدبو نکلتی ہے لیکن ناک اٹ گئی ہے، چاروں طرف بدبو ہو نا تو تھوڑی دیر کے بعد بدبو نہیں آتی، یہ ناک اٹتی ہے، خوشبو لگائے تھوڑی دیر کے بعد لگے خوشبو لگی ہوئی نہیں، دوسرے کو آتی ہے ناک اٹ جاتی ہے، اسی طرح بدبو بھی تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جاتی ہے، ورنہ گٹر والا گٹر میں زیادہ دیر نہ رک سکتا، ناک اٹ جاتی ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے جھوٹ اس طرح کی بات کرتے منہ سے بدبو نکلتی ہے، مگر اتنی یہ بدبو پھیلی ہوئی ہے کہ ہماری ناک اٹی ہوئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ کی پناہ۔ دوسری بات، وہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت، قبر، حشر، اٹھنا ہے، نزا ہے، اس کی کیا تیاری کی؟ اگر قیامت کے دن میرے رب نے میرے ہاتھ پہ میرے صحیفے رکھ دیے، میرے پیج رکھ دیے، میری باتیں رکھ دی، میرے کامنٹ رکھ دیے، میری چیزیں رکھ دی، اور مجھ سے پوچھا گیا ثابت کر، کیا بولیں گے؟ ذرائع کون سے، کیسے، یعنی کیا وہ بات اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوگی؟ کیوں کی اس کے بارے میں یہ بات، کیوں لکھا اس کے بارے میں؟ اگر کوئی تھا تو اس سے کہہ دیتے، سب سے کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس سے بیان کر دے، سب سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو کیا جواب دیتے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قیامت کی تیاری اور قبر کی تیاری کے لیے جینا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں قبر کی کیا تیاری کی؟ چلے دنیا میں رہ کر اصلاح معاشرہ پر کوئی کام کرنا ہے، ریکٹیفیکیشن پر کوئی کام کرنا ہے، بھائی جو بھی کام کرنا ہے ہوگا تو وہ کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نا، ہم خود کو داؤ پر لگا کر تو کام نہیں نہ کریں گے، جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پہلے عملہ یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنا آکسیجن ماسک لگانا پھر دوسرے کا لگانا، خود کو رسک میں ڈال کر کسی کو بچانے کی کون سی عقل کہتی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، ہاں بولے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اس میں یہ بھائی مزہ کب آئے گا، یہ موت آئے گی سارے مزے لے جائے گی۔ ایک شخص نے ایک سمجھانے کے لیے کسی نے بیان کیا، ایک شخص نے ایک ایسی جگہ پر اپنا مکان تیار کیا، بڑا خوبصورت سینری تھی، باغ بگیچے، کھیت کھلیان، پہاڑوں کا منظر، چشمہ بہ رہا ہے، یار کیا خوبصورت ہے، انوائرمنٹ بھی زبردست اور کلائمیٹ بھی زبردست، کہ یار یہاں مقام، اس کے کان میں آ کے کوئی بولتا ہے بھائی یہاں نہیں بنا، یہاں آئے دن باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے، یار تو باہر سیلاب کی باتیں کر رہا، دیکھ تو صحیح جگہ کیسی، یار مزے کو مزہ آ جائے گا، نہیں مانا وہ، بنایا اس نے، سیلاب آیا چلا گیا، نہ بندہ بچا، نہ لذت بچی، نہ مزہ بچا، سمجھایا نہ سمجھا، موت آئے گی سب آ کے لے جائے گی، جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اعمال آتے ہیں، بقیہ اوپر رہ جاتا ہے، کیا کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا، یہ ساری چیزیں، اس میں غیبت کا ٹاپک الگ ہے، میں ابھی غیبت کے ٹاپک کو لوں، لیکن ظاہر بات ہے اس وقت گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، لہذا غیبت میں بھی ہم پڑ جاتے ہیں، غیبت حرام، جانے میں لے جانے والا کام ہے، غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، یعنی سچی بات تھی تو غیبت اور جھوٹی بات تھی تو بہتان، بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے۔ ان شارٹ یہ لکھتے وقت، بولتے وقت، سوچتے وقت، ہر چیز میں یہ غور کرنے کی عادت پیدا کرنی ہے کہ آیا یہ کام ایز اے مسلمان مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے، میں مسلمان ہوں نا، آپ ایک ادارے میں کام کر ادارے کے رولس اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے، نہیں ہے میری مرضی چلے گی، نہیں ادارہ بولے گا ٹھیک ہے مرضی گھر پہ چلا لو، بھائی ادارے میں ہو، آنے جانے کے، لنچ کے، ہر چیز کے ٹائمنگ ہے، آپ اس کے پابند ہو جاتے ہو، بھائی آپ یہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے لکھنے کا دل کرتا ہے لیکن ادارے کے اصول نہیں ہوتے، ادارے کے وہ نہیں ہوتے، ہے یا نہیں ہے، آپ کا بولنے کا دل کرتا ہے لیکن قانون اجازت نہیں دے رہا ہوتا، آپ نہیں بولتے کیونکہ پتہ ہے پکڑ ہو جائے گی، اللہ اور اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، یہ میں نے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دلائے گا کہ میں وہی بات کروں گا جس کی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، اور میں وہ نہیں کروں گا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی، میں وہی جاؤں گا، وہی چیز کیپچر کروں گا، وہی چیز آگے بیان کروں گا جس کی اجازت مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنی چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، بھائی شادی کس سے کر رہے ہو دیکھا جائے گا، گھر کیسا بنا رہے ہو دیکھا جائے گا، ہر چیز اسلام و دین میں موجود ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج یہ جو ہم جمع کیے جاتے ہیں، ہمارا یہ شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، یہ جو ہم جمع کرتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کی بیسک یہی ہے تاکہ ہم بیٹھ کر اب یہ کہتے ہیں نا کہ ریفریش کرتے ہیں خود کو، دوبارہ اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا جائے گا، کوئی دین کی باتیں بیان کی جائیں گی، خوف خدا کی باتیں بیان کی جائیں گی، تو اللہ سے ڈر کر جینا،
اللہ سے ڈر کر جینا، یہ بس یہ جینا ہے. ایک نوجوان کو کسی عورت نے گناہ کی طرف بلایا، وہ بڑھا تو صحیح لیکن خدا کا حکم اس کو یاد آ گیا اور وہ دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پر گرا. اسے اٹھا کر گھر لے گئے. بوڑھے باپ نے جب وجہ پوچھی تو اس نے وجہ بیان کی اور دوبارہ بے ہوش ہو گیا خوف خدا سے اور اس کی روح نکل گئی. والد نے جلدی جلدی کفن دفن سب انتظام کر کے ان کی تدفین کر دی. صبح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا، آپ گھر آئے تعزیت کے لیے اور سارا واقعہ آپ نے سنا. وہ واقعہ سننے کے بعد آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ سورہ رحمان کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. قبر سے نوجوان کی آواز آتی ہے، امیر المومنین میرے رب کا فرمان سچ ہے، مجھے مرتے ہی میرے رب نے دو جنتیں عطا فرما دی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا. یہی دعوت اسلامی کا ایک بہترین طریقہ، دل میں خوف خدا پیدا کر دے، صحیح معنی میں اس کے رسول پیدا کر دے. اب وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، ہمارا شعبہ تعلیم میں کام ہے، شعبہ تعلیم، تعلیم ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، دیگر پرائیویٹ ایجوکیشن جو انڈسٹری ہے اس کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہے. کیونکہ تقریباً جو لوگ نکلتے ہیں وہ کسی نہ کسی تعلیم ادارے سے نکلتے ہیں، وہاں پر خوف خدا اور اس کے رسول کی پراپر بات کر دی جائے، حرام و حلال سمجھا دیا جائے. اگر یہی لوگ نکل کر مختلف اداروں میں، خواہ وہ سیاستی ہو، سماجی ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، جاتے تو لوگ تقریباً وہیں سے ہیں نا، اور اگر ایک سیٹ پر بیٹھا شخص خوف خدا والا ہو، دیانت ہو جائے گی اس کے اندر، امانت ہو جائے گی اس کے اندر، کرمنل ایکٹیویٹی سے وہ بچے گا، کرپشن سے وہ بچے گا، بدعنوانی سے وہ بچے گا، زیادتی اور ظلم سے وہ بچے گا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرے گا. وہ دراز کھول کر بیٹھ نہیں جائے گا، پیسہ ڈال دو سائن کر دیتا ہوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ارے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اس بات کو وہ جانے گا کہ شان میرے رب کی یہ علیم و بذات صدور، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، میرا رب علیم ہے، میرا رب خبیر ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے. اگر وہ پکڑے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا. وہ قبر، حشر، قیامت کے خوف سے ڈرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے قیامت کے دن کھڑا کر دے کیا ہوگا، مجھ پر نزا کی سختیاں مسلط کر دی کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ ظلم، زیادتی، رشوت، سود، بدعنوانی، کرپشن اور بددیانتی کے سبب خدا نہ خواستہ اگر موت کے وقت میرا ایمان سلب کر لیا گیا تو میرا کیا بنے گا، میرا ایمان چھین لیا گیا تو میرا کیا بنے گا، کہ جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے. وہ ڈرے گا، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا. وہ کسی بھی سیٹ پر بیٹھے گا، کسی بھی منصب و کسی بھی عہدے پر، کسی بھی پروفیشن پر بیٹھے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا. یہی وہ کام ہے، یہ لگام ہے بندے کی. جب بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اذان ہوگی اس کو اپنے خدا کا خوف مسجد کی طرف لے کے جائے گا، رمضان آئے گی خدا کا خوف اسے روزے رکھوائے گا، زکوٰۃ فرض ہوگی خدا کا خوف اسے زکوٰۃ دلوائے گا، حج فرض ہوگا خدا کا خوف اس سے حج کروائے گا، خدا کا خوف اسے ظلم سے بچائے گا. ورنہ لوگ بیواؤں کا، یتیموں کا، وارثوں کا مال کھائی جاتے ہیں، بچی اور بہنوں کو نہیں دیتے وراثت میں مال، کھا جاتے ہیں. قرآن و حدیث میں ان کے حقوق بیان کیے گئے. اگر خوف خدا ہوتا تو کیا ہمارے بوڑھے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنائے جاتے؟ کیا خوف خدا ہوتا تو کیا اس طرح عورتوں کے منہ پہ تیزاب اور ان کے بال کاٹے جاتے اور ان کے کان کاٹے جاتے، ان کے ناکے کاٹی جاتی، عورتوں پر ظلم ہوتا؟ خوف خدا کی وجہ سے بندہ خودکشی سے بچتا ہے. آج آئے دن خودکشیاں ہو رہی ہیں. اللہ پر کامل توکل ہمیں لانا پیارے اسلامی بھائیوں، میرے صحافی اسلامی بھائیوں، مہربانی کریں، توکل پیدا کروائیں اپنی فیلڈ کے ذریعے، اللہ پر بھروسہ پیدا کروائیں، شکوک و شبہ سے لوگوں کو بچائیں. شک کی وجہ سے بیوی کو مار دیا، شک کی وجہ سے بہن کو مار دیا، قتل بھی کرتا ہے اور خودکشی بھی کرتا ہے. بھوک کی وجہ سے بچوں کو مار دیا، بیوی کو مار دیا، قتل بھی کرتا ہے، خودکشی بھی کرتا ہے. تجھے تیرے رب پر بھروسہ نہ تھا؟ رزق تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تیرے ذمہ رزق تھا کب؟ تو رزاق کب سے بن گیا؟ تو عبد الرزاق ہے، رزاق تو تیرا رب ہے، رزق تو تیرا رب دے گا. فیصلہ کرنا ہے، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، کام کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے بعد ایک ہی بات میں بار بار آپ کو دہرا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے اس کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، رٹ لیں. یار شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت میں مسلمان ہوں یار، شریعت کیا کہتی ہے، میں ایمان والا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے. پوچھے اس سے جو شریعت کو جانتا ہے. ہم اپنے ہر فلم گھر بنانا ہے ہم آرکیٹیکٹ اور بلڈر سے مشورہ کرتے ہیں، شریعت کا مسئلہ دیکھنا ہے تو ہم علماء اہل سنت عاشقان رسول سے مشورہ تو کریں، مفتیان کرام سے، بھائی کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے، بچوں کی شادی کرنی ہے تجربے کا لوگوں سے مشورہ کرتے، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو. اب یہاں دیکھیں یہ بتانے کی اجازت ملے گی کہ اگر لڑکا ہے ہی دو نمبر کا فروڈیا ہے تو اب بتا دو کہ بھائی بیٹی مر جائے گی تمہاری. اچھا وہی بتاؤ جو ہے. اب فروڈیا بتا دے بتا دے، اس کی پوری ہسٹری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جو ٹاپک ہے وہ بتاؤ. انویسٹمنٹ کرنی ہے، اب پتہ ہے کہ یہ بالکل یتیم مجھے سب مسکین ہو تو منہ بناتا ہے، ارے دے دے یار دے دے یار، وہ بھی کھا جاتا ہے پیسے. اب پتہ ہے، اچھا یہ پتہ کہاں سے، سنا ہے یا کنفرم ہے؟ جو سنائی سنائی بات آگے کر دے، یعنی حدیث پاک میں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے. تحقیق کس کو کہتے ہیں، شرعی تحقیق کسے کہتے ہیں؟ ان سب کا جائزہ لیں، اللہ کرم کرے اور ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے. اور رہی بات دعوت اسلامی کی، تو میں نے عرض کی کہ یہ اس طرح الحمدللہ آ کر ہمیں جمع کرتی ہے، ہمیں بٹھاتی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سناتی ہے، اور ہمارا یہی منتہ نظر ہونا چاہیے کہ میں مروں تو مجھ پر نزا کی سختی نہ ہو، میں ایمان سلامت لے کے جاؤں، میری زبان پر کلیمہ جاری ہو، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کے وقت کلیمے کی تلقین ہو، میری زبان سے کلیمہ ہی نہ نکلے، اللہ نہ کرے. دنیا کی برائیاں، دنیا کا ظلم، دنیا کی زیادتیاں جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا اثر موت کے وقت بندے پر پڑتا ہے. اچھے عمل کے امیر سنت میرے شیخ طریقت نے کیا خوب بات کی کہ کلیمہ پڑھنے کی عادت بنائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے کلیمہ پڑھتے رہا کرو تاکہ جب موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی زبان سے کلیمہ جاری ہو جائے، عادت ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے کلیمے کے یہ واقعات ہیں کہ ان کے آگے کلیمہ پڑھا گیا اور وہ یہ کہہ کر مر گئے کہ ہم اس سے بیزار ہیں. اللہ کی پناہ، کلیمہ نہیں نکلتا، کچھ اور بکتے بکتے مر گئے، سود خور کے بارے میں، ملاوٹ کرنے والے کے معاملے میں، شراب پینے والے کے معاملے میں، ہم نے واقعات پڑھے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کتاب شرح صدور، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیگر کئی کتب کے اندر اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں جو ہمیں خوف دلاتے ہیں یار ہم اپنا ایمان ضائع نہ کر بیٹھیں، دنیا کے مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی دیگر چیزوں میں مبتلا ہو کر، کہ آخر یہ ایک دن چلی جائے گی، جانا ہی ہے نا دنیا سے، جہاں مرنا ہے وہاں کے لیے سب کچھ سوچا ہوا ہے، جہاں مرنا نہیں وہاں کی کوئی سوچ نہیں. تو جو کرنا پھر وہ کام کرے جس کے لیے بہترین، یعنی اپنے لیے کوئی ایسا ٹارگیٹ اچیو کرے کہ میرے اپنی زندگی میں یہ پروفیشن لیا، میں کہہ سکوں کہ الحمدللہ میرے اس پروفیشن سے اتنے اتنے لوگوں کی اصلاح، ٹیچر بھی تو بتاتا ہے نا کہ میرے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم اپنی پروفیشن کی، اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو اب خود ہی سوچے کہ یار میرے پاس ایسا ہو کہ میں نے جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال میرے پروفیشن میں گزارے، میں نے ان کیا کیا. آپ کو ملے گی یہ چیز، کئیوں کو ملے گی، کرتے ہیں لوگ ان، تو یہ بھی سوچے. اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، آپ ان کے اجتماع میں آئیں، مدنی مذاکروں میں الحمدللہ ہر سٹرڈے کو ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، آپ گیپ بھی آتے ہیں، آپ کو پاس تین تین دن کے مدنی قافلے دعوت اسلامی کے الحمدللہ سفر کرتے ہیں، 12 دن کے بھی ہوتے ہیں، ایک ایک ماہ کا مدنی قافلہ مسجد میں رہیں گے. یقین وہ میں ملک سے باہر تھا تو مجھے ایک پروفیشنل آدمی نے کہا کہ یار میں کچھ چاہتا ہوں میں دین کا کام کروں. میں کہ بہت کتنی خوبصورت بات ہے یار، یہ ورڈ کتنا اچھا ورڈ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دین کا کام کروں، یہ اس کی کتنی خوبصورت نیت ہے، پیار آتا ہے نا ایسے پر. ورنہ آج کون اسی بات ہے یار، بتاؤ یہاں کہاں لائن کو لائن مین بتاؤ، دو پیسے بنانے ہیں، ایسے حالات میں کوئی کہے کہ یار کچھ بتاؤ دین کا کام کرنا ہے، اچھی بات ہے یہ. تو خیر بات چیت بھی میں کہا آپ جو کچھ بنے ہیں اس فیلڈ میں جا کر بنے ہیں، تبھی آپ کو پتہ چلا کالج یونیورسٹی میں کہ میں نے کون سی فیلڈ اختیار کرنی ہے. دین کا کام مختلف ڈائمینشنس پر ہو سکتا ہے، پہلے تو اپنی عبادت کی طرف تو آئیں گے، فرائض نماز کا وقت تو نماز پڑھنی ہے، جو ہم پر فرض و واجب ہے وہ ادا کرنا ہے، دین کی خدمت. تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا ہمارے پاس آئیں، نماز سیکھ لیں، 7 دن کا نماز کورس ہے. یعنی میں مسلمان ہوں، مجھے نماز پڑھنے آنی چاہیے نہیں آنی؟ آنی چاہیے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے غسل کے فرض کتنے ہیں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے وضو کے فرض کتنے ہیں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ نماز کی شرط کتنی ہے، نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، مجھے پتا ہونا چاہیے یار. مجھے اتنا سب کچھ پتا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ پتا ہے تو مجھے نہیں پتا، تو پھر تمہیں کیا پتا ہے؟ یہ تمہیں کیا پتا ہے بھائی؟ تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے، آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے پاک کرنا پتا نہیں، خود ناپاک ہو جائیں تو پاک کرنے کا پتا نہیں پتا، اور کئیوں کو نہیں پتا، جس کو پتا ان کو پتا ہے. تو دعوت اسلامی اس پتے کا پتا بتاتی ہے. آ جائیں، سیکھیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں. یعنی آپ کا جو پروفیشن ہے اس کو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارو. جو ہم پر فرائض ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہمارا بدن پاکیزہ ہم نہیں کر پا رہے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ کیسے کریں گے؟ جن کے بارے میں ہے ان کے بارے میں ہے. آپ کہیں آتا ہے، کہاں سیکھا ہے؟ سیکھا کہیں نہیں ہے، آتا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مجھے آتا ہے جب سیکھا ہی نہیں ہے؟ ڈرائیونگ بھی سیکھنے سے آتی ہے، ورنہ چلا تو دنیا رہی ہے، جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. بھائی جہاں اندھوں کو بھی لائسنس مل جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک چٹکلے کے طور پر بیان کر رہا ہوں ڈرائیونگ کا، تو وہاں پھر کیا؟ جب سیکھنے سے آتا ہے، کپڑے سیکھ پہننا سیکھے، ہر چیز سیکھی، قلم چلانا سیکھا، پڑھنا سیکھا، نماز سیکھی، تمام سیکھنے کے لیے اس کے اداروں میں اور اس کے انسٹیٹیوشن میں گئے. جرنلزم جیسے ماس کمیونیکیشن، یہ اس کا ایک پارٹ ہے جرنلزم، سیکھا. کیا نماز سیکھنے کے لیے گئے؟ عبادت سیکھنے کے لیے گئے؟ آپ کا یار بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، دیکھ کر کرنے میں اور سیکھ کر کرنے میں فرق ہے. ہاں کہ یار ہفتہ ہفتہ 8 دن میں اس کو کیا آتا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے، ہم نے کوالیفیکیشن لی ہے، ہم وہ ڈگری ہے بھائی. تو نماز، عبادت، شرائط، فرائض، واجبات، ان سب کو سیکھا. سیکھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے قریب آئیں، آن لائن سیکھیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یار میں کچھ کروں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر. یہ دعوت اسلامی قبر و آخرت کی تیاری، اور دنیا میں رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے ساتھ جو اس کا انداز ہے، اور جو ایک کہ وہ اصلاح امت کا جو انداز ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کا جو انداز ہے اور اپنی اصلاح کا جو انداز ہے، وہ دعوت اسلامی جس انداز پہ کر رہی ہے اجتماع بیان، میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاح امت کا پروگرام، اصلاح امت کا پروگرام دعوت اسلامی کے 12 دینی کام، یہ اصلاح امت کا پروگرام ہے. مسجد مسجد، گلی گلی ہم درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے، درس بیان، یہ اصلاح امت کا پروگرام ہے. کہ آپ آئیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. اس طرح اور بہت سارے دعوت اسلامی کے دینی کام ہیں، جس کی ہم نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو پریزنٹیشن ہے، اللہ نے چاہ تو آپ کو پسند آئے گی. اس کو دیکھیں اور دیکھ کر یہ سوچیے کہ یار ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے، میں یار کہاں فٹ ہو جاؤں. آپ کو ہم چند کشتیاں بتائیں گے کہ ان کشتیوں میں ہم سوار ہیں، آپ بتائیے کس میں سوار ہونا ہے. انشاءاللہ یہ کشتیاں جنت کی طرف لے کے جائیں گی، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی رضا کی طرف لے کے جائیں گی. تو ہمارے پاس ایک شارٹ پریزنٹیشن تیار ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
1981 میں پاکستان کے شہر کراچی سے اصلاح امت کی سوچ لیے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز شخصیت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دعوت اسلامی لے کر چلے تھے، اور عزم کیا تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کچھ ہی عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین روزانہ ہزاروں مساجد میں درس دے رہے ہیں، امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی شرعی رہنمائی کے لیے بھی دار الافتاء اہل سنت قائم کیا. اچھے انداز میں علمی و اصلاحی کتب پہنچانے کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کے نام سے قائم کیا جو کامیابی سے چل رہا ہے۔ پھر دعوت اسلامی نے ایک اور قدم اٹھایا اور مدنی چینل کے نام سے ٹی وی چینل کا آغاز کیا۔ اردو کے بعد انگلش اور بنگلہ لینگویج سمجھنے والوں کے لیے مدنی چینل بنگلہ بھی الگ الگ شروع کر دیا گیا۔ پھر جب ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر حاوی ہونے لگا تو دعوت اسلامی بھی اس میدان میں اپنی ویب سائٹ سمیت فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پر اپنے 1,40,00,000 یوزرز کے ساتھ اسلام کا پیغام عام کرنے لگی۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کی دعوت سے جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں ان کی اسلامی تربیت کے لیے نیو مسلم کورسز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کو خرید کر مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ملک و بیرون ملک میں روزانہ ایوریج 2 مساجد یعنی ایئرلی 600 سے زائد مساجد تعمیر کروا رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے عالم کورس کے ذریعے جامعۃ المدینہ کے نام سے دار العلوم اور حافظ و قاری بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہیں جن میں کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ ملک و بیرون ملک میں دار العلوم کی 775 برانچز میں 64,400 سے زائد خواتین و حضرات کو عالم کورس سمیت انگلش لینگویج، کمپیوٹر کورسز، امامت کورسز اور مفتی کورسز بھی کروا رہا ہے۔ یوں ہی اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے دار المدینہ اسکولنگ سسٹم ہے جو ملک و بیرون ملک میں 84 سے زائد برانچز کے ساتھ اسلامی ماحول میں کوالٹی ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے۔
یہ گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے، پانی کی موٹر، فریج، ٹی وی، سب ساری چیزیں برباد ہو گئی،
چیزیں خراب ہو گئی ہیں، بچے جدا ہو گئے، فریاد
گئے، بیٹی کا جہیز کا سامان سارا ختم ہو گیا ہے، گھر کے اندر پانی آپ کے سامنے ہے۔
اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ بےچارے نہ سو سک رہے نہ رہ سک رہے۔
اس بارش میں ماشاء اللہ ہمارے اسلامیوں کا عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے جا کر گھر میں کھانا اور پانی پہنچاتے ہیں۔
کام بہت بڑا ہے، 26,00,000 گھروں تک پہنچنے کا ہدف ہمیں ملا ہے۔
عاشقان رسول کے لیے کھانا جو ہے یہ پیک بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کا اس وقت فریضہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر، ایک ملت بن کر اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئے ہوں۔
آنکھوں دیکھا منظر، یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی بڑی مشکل سے کوشش کر کے وہاں تک پہنچے، وہ کھانا ان کے گھروں میں دیا۔
سندھ رینجرز نے بڑا تعاون کیا ہے، کئی ایسے علاقے کے جہاں پہ عام گاڑیاں نہیں جا سکتی پانی کھانا پہنچانے کے لیے، الحمدللہ ان کے تعاون سے وہاں تک ہماری رسائی ممکن ہو پا رہی ہے۔
یہ ہمارے دعوت اسلامی والوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا،
دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے ہمیں کھانا تقسیم کیا۔
دعوت اسلامی نے اکیلا نہیں چھوڑا، اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھی اور آج بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔
ملک و بیرون ملک میں زلزلہ و سیلاب یا قدرتی آفات میں جہاں دعوت اسلامی متاثرین کی مدد کرتی نظر آتی ہے، وہیں ان آفات سے بچنے کے لیے شجر کاری مہم جیسے دیگر کاموں میں بھی سرگرم نظر آتی ہے۔
کرونا وائرس سے دنیا بھر میں جو نظام زندگی ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہو چکا ہے،
شہر بند ہیں، اس لیے لوگ بلڈ ڈونیشن اس انداز سے نہیں دے رہے ہیں۔
ہم بچوں کو بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے،
ہمارے ابو بہت پریشان ہوتے ہیں، انکل ہمیں خون دیں،
تھیلی سیمیا کے ان ننھے بچوں کی زندگی کو خطرے سے نکالنے کے لیے نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا نام دعوت اسلامی ہے، اس کے فاؤنڈر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے اعلان کیا،
یہ بچے یا اس طرح کے مریض جو ہے نا شدید تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا، ان کو ہم خون فراہم کر دیں، اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں، اور سارے عاشقان رسول ہمت کریں اور اپنے ان بےچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں۔
اس اعلان کے ساتھ ہی انسانیت، ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ پورے ملک میں نظر آنے لگا۔ مولانا الیاس قادری کے صرف ایک اشارے پر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سفر کر کے ان ننھے پھولوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا رسک لے کر بلڈ سینٹرز پہنچے اور خون کا عطیہ دیا۔ ان ورکرز نے اپنے رہنما کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے ملک کے 100 سے زائد شہروں میں خون کے عطیات جمع کرنا شروع کر دیے۔ اب تک ملک بھر میں 29,000 سے زائد بلڈ بیگز دعوت اسلامی جمع کر کے تھیلی سیمیا اور ہیموفیلیا کا علاج کرنے والے مختلف ہاسپٹلز اور اداروں کو دے چکی ہے۔
دعوت اسلامی تھیلی سیمیا کے تعلق سے جو ایک سلسلہ شروع کر رہی ہے، امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں.
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تھیلیسیمیا کا مرض دنیا سے ختم ہو جائے، تو اس پر بھی بے شک قادر ہے، اور جتنے بھی مسلمان مریض ہیں وہ بیچارے شفا یاب ہو جائیں. یا اللہ یہ قدم ہمارا پیچھے نہ ہٹے، اور ہم یہ خوشخبری سن لیں کہ پاکستان تھیلیسیمیا فری ہو گیا.
9 جنوری کو ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تھیلیسیمیا فری پاکستان کے طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بات ہم نے کہی تھی کہ آپ اپنا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ رجسٹریشن کروائیں.
پہلا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کیمپ یہاں فیضان مدینہ کے قریب منعقد کیا ہے، اور کثیر تعداد میں اسلامی بھائی یہاں آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی .net پر یا FGRF کی ویب سائٹ پر آئیں، اور وہاں پر آ کر ہمارے آن لائن سسٹم پر آپ اپنا نام رجسٹرڈ کروائیں. دعوت اسلامی آپ کو یہ سہولت فراہم کرے گی کہ مفت میں آپ کا تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کروائیں.
اصلاح امت کے لیے مور دین 100 ڈپارٹمنٹس میں مصروف عمل لاکھوں والنٹیئرز کی مدد سے چلنے والے اس نظام کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا چلا رہی ہے. ان کے علاوہ دعوت اسلامی نے اراؤنڈ 30,000 سے زائد امپلائیز اور دعوت اسلامی کے سارے فائنینشیل ایشوز کو دیکھنے کے لیے پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہائر کر رکھے ہیں. ان سب کو سیلری دے کر دعوت اسلامی گویا 30,000 سے زائد گھروں کی کفالت کر کے ملک کی معاشی ترقی میں حصہ ڈال رہی ہے. ملک و بیرون ملک کی اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے، اور اب تک کئی اہم شخصیات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا وزٹ بھی کر چکی ہیں. دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قریب آئیں، قریب آ کر دیکھیں، اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے طور پر آپ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ہمارا ساتھ دیں. مل کر بیٹھتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اپنا حصہ ملائیں. اگر ہمارا کوئی ایک جملہ، ایک بات، ایک مشورہ ایسا ہو گیا کہ جس سے اصلاحی امت کے ایک اچھا اور دینی کام ہو گیا، تو انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت کس قدر سنور سکتی ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. آخر میں 2 حدیثیں سناؤں گا، پھر میرا بیان ختم کرتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، بے شک آدمی ایک بات کہتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، ایک بات کہتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کے سبب 70 سال جہنم میں گرتا رہے گا. المعجم الکبیر کی ایک حدیث سنیے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی بات کرتا ہے، وہ اس مقام تک پہنچتی ہے جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے اس پر اپنی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے. صحافت، جن کے ساتھ آج ہمارا یہ اجتماع ہے، تو اس کے تعلق سے بس یہی ہے کہ ایک سچائی سے آپ کا یہ شعبہ تعبیر ہے کہ جس کو کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے کی. امیر سنت سے اس معاملے میں سوال کیا گیا تھا آزادی کے تعلق سے، تو آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا. وہ ایمان افروز جواب آپ بھی سن لیں. میں نے اس کو الگ سے کوٹ کیا تھا تاکہ آج کے اس بڑے ماشاءاللہ دنیا پاکستان میں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 68 مقامات پر اس وقت ہمارے صافی برادری جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ الحمدللہ اس وقت جمع ہیں. امیر علیہ سنت ہمارے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب فرماتے ہیں، ہر اس آزادی سے غیر متفق ہوں جو آخرت کی بربادی کا باعث ہو. بڑی خوبصورت بات ہے نا. میں اس وقت مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اور جو صحافی مسلمان ہیں ان پر خود ہی شریعت کی طرف سے پابندی عائد ہیں. وہ من مانی کرنے کے لیے آزاد ہی کب ہے؟ ہاں، تعمیر قوم و ملت کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر بے شک وہ خوب اپنا قلم استعمال کریں. فی نفسی ہی صحافت کوئی بری چیز نہیں. صحافت کا سب سے بڑا اصول سچائی ہے. صداقت ہی پر صحافت کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے. یہ امیر سنت کے بڑے ہی ہسٹوریکل اور بڑے پیارے ورڈز تھے جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. اور آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ. اور جو مجلس اور ہمارے شعبے نے ماشاءاللہ کام کیا, کوششیں کی, جمع کیا, آپ تک پہنچے, آپ کو لائے, جنہوں نے بھی یہ ساری کوششیں کی, اللہ کریم ان سب کو دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب فرمائے.
آمین.
میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
ماشاءاللہ.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک میں.